আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলিহি আলিল্লাহ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عنواني سخن جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور سب کی خدمت میں اعلان ہو چکا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اسلام کے بنیادی ترین اور اساسی ترین مسائل میں سے مسئلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آغاز باس میں ہی وہ نقطہ جو ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تذکر کے طور پر اور آمادگی ذہن کے لیے پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا اور یہ وہ مطالب ہیں جو ہمیشہ تکرار ہونے چاہیے وہ یہ کہ اسلام کے بہت ہی بنیادی معارف جو اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بحران سے دوچار ہوئے ہیں اور وہ بحران یہ ہے کہ وہ معانی اور وہ روح جو ان تعلیمات کے اندر موجود تھی آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ روح ان سے نکل گئی یا نکال دی گئی ہر دو تعبیریں درست ہیں یہ روح نکل بھی گئی اور نکالی بھی گئی جن میں سے بہت سارے مسائل کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے حسب توفیق یہاں بھی ان کی طرف اشارہ ہوگا جیسے مفہوم تقوی توبہ کی جو بنیاد ہیں اساس ہیں انسانیت کے لیے اور دینی راہ کے لیے الہی راستے کے لیے آج جب ہم استعمال کرتے ہیں یہاں تک لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں صرف الفاظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور صرف الفاظ ہمارے کانوں میں آتے ہیں آواز بن کر اور ان کی روح ہرگز ہمارے دل و دماغ میں نہیں اترتی اس لیے کہ صرف الفاظ رہ گئے ہیں کھوکھلے اور خالی معانی روح لفظ ہوتے ہیں جب کسی معنی سے روح لے لی جائے کسی لفظ سے روح لے لی جائے ایک مردہ لفظ بن جاتا ہے صرف ڈانچہ رہ جاتا ہے اس کا اور حدیث نبوی بھی ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کے فقط الفاظ رہ جائیں گے، فقط صوت رہ جائے گی، فقط سر رہ جائے گی، سوز رہ جائے گا، ترنم رہ جائے گا، اور معانی موجود نہیں ہوں گے، گویا اگر یہ آخر الزمان کی علامت ہو یا اس وقت کی طرف اشارہ ہو جو حدیث نبوی میں ہے، تو گویا وہ آثار اور علائم آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے جو اس بحران کا شکار ہوئے ہیں، اور ان بنیادوں میں سے جن کے ساتھ یہ مشکل پیش آئی ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ قرآن مجید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک واجب اور ایک فریضہ کے طور پر تمام انسانوں کے لیے واجب قرار دیا، لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔ اگر اس مطلب کی اہمیت کو فقط دیکھنا چاہیں، قرآن مجید میں ایک نگاہ ڈالیں، گنگن آیات میں انسان کو اس کی اہمیت، افادیت اور اس کے مقام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور مخصوصاً جو گفتگو سابقہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہے امامت و امت کے لحاظ سے، اگر وہ بھی ذہن میں رہے آپ کے اور ہو انشاءاللہ، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمجھنے اور بیان کرنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ کہیں تنہا فریضہ جو خداوند تبارک و تعالی نے انفرادی فریضے کے طور پر بیان نہیں فرمایا، بلکہ اجتماعی فریضہ اس کو قرار دیا ہے، امت کا فریضہ قرار دیا ہے، نہ فرد کے لیے۔ فریضہ امر بالمعروف ہے، ولتکن منکم امتن، تم میں سے امت ہونی چاہیے، تمہیں امت ہونا چاہیے۔ اب عربی قواعد کی روح سے یہاں عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے، تم میں سے امت ہونی چاہیے، یعنی تم میں بعض لوگ امت بن جائیں، لیکن شاید اتنا صحیح ترجمہ نہ ہو، اتنا صحیح معنی نہ ہو، خصوصاً جب ہم روح امت سے آشنا ہو جائیں اور اساس اور بنیاد سے جب آشنا ہو جائیں، یعنی تمہیں امت ہونا چاہیے، امت کی نشو نما تم سے ہونی چاہیے، تم سب کو مل کر بصورت امت بننا چاہیے، اور امت بن کر پھر کیا کرو تم، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ تنہا فریضہ جو امت کو متوجہ ہے اور امت کے کندھوں پر ہے اور امت کی گردن پر عائد ہوا ہے، جس کے انجام دینے کے لیے پہلے شرائط میں سے امت بننا ہے، جیسے نماز اقامہ کرنے سے پہلے وضو واجب ہے، اگر وضو نہ ہو نماز نہیں آپ انجام دے سکتے، اسی طرح امر بالمعروف سے پہلے امت چاہیے۔ ولتکن منکم امتن، پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اور بہترین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ خیر الامت، بہترین امت، امر بالمعروف کی وجہ سے، نہی عن المنکر کی وجہ سے ہو۔ اور ادھر سے پھر سیرت ائمہ و سیرت انبیاء علیہ السلام میں ہم دیکھیں، اگر پوری زندگی کسی نبی کی لحظہ بعثت سے لے کر رحلت تک اگر مطالعہ کریں آپ، آپ کو پوری زندگی نبی میں فقط ایک چیز نظر آئے گی، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ائمہ خدا کی سیرت میں تنہا چیز جو نظر آئے گی آپ کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جبھی تو زیارات میں آپ جب زیارت پڑھتے ہیں معصوم کے لیے شہادت دیتے ہیں، اشہد انکم امرتم بالمعروف و نہیتم عن المنکر، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی اور شہادت وہاں دی جاتی ہے جہاں انسان اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہو، ملاحظہ کیا ہو۔ آپ نے دیکھا ائمہ کو امر بالمعروف کرتے ہوئے اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے، ہم تو موجود نہیں تھے اس وقت، پھر کیسی شہادت دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو موقع پر حاضر نہیں تھے، گواہ کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ جواب آپ یہ دیتے ہیں کہ یہ اتنی مسلمہ بات ہے کہ اس کے لیے موقع پر حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی ترین مطلب ہے۔ مقصد بعثت ائمہ و مقصد نصب ائمہ منصب امامت پر وہ یہی ہے، لہذا آپ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے زیارت نامہ میں بالخصوص شہادت دیتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، میں شہادت دیتا ہوں حالانکہ میں نے آپ کو نہ نماز پڑھتے دیکھا، نہ زکات دیتے دیکھا، نہ امر بالمعروف کرتے دیکھا، نہ نہی عن المنکر کرتے دیکھا، پھر کیسی شہادت دیتے ہیں آپ؟ یہ شہادت اسی اصل پر استوار ہے، اس شہادت کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ مسلمات میں سے ہے، اس کے بغیر امامت ہو نہیں سکتی، اس کے بغیر نبوت ہو نہیں سکتی۔ بنیادی ترین مسئلہ، اگر کوئی آ کر ممکن ہے اور کسی چیز کو مشکوک قرار دے معصومین کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں اور ائمہ کی زندگی میں، تنہا چیز جس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے وہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، شک تک نہیں کیا جا سکتا، سوچا تک نہیں جا سکتا کہ ممکن ہے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا ہو، وہ نبی، امام یا معصوم نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کا واقعہ، جو تاریخ بشریت کا ایک منفرد واقعہ ہے، اس حادثہ اور واقعہ کا مقصد، ہدف اور نصب العین جس کے لیے خود امام فرماتے ہیں کہ میں نکلا ہوں، ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ امام کا مقصد خروج یہ تھا، امام کا مقصد خروج وہ تھا، خود امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آپ نے خروج کیا، کس مقصد کے لیے آپ نے قیام کیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ چونکہ مطالبہ بیعت ہوا یزید کی جانب سے، اس لیے امام علیہ السلام نے خروج کیا اور یہ ایک انجام ہوا، یا اہل کوفہ نے خط لکھے، دعوت دی، ان کی دعوت کو حضرت نے اجابت کیا اور ان کی دعوت پر کوفہ کا رخ کیا اور پھر ان کی بے وفائی سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ان دونوں صورتوں میں واقعہ کربلا ایک عکس العمل ہو جاتا ہے، ایک رد عمل ہے، عمل نہیں کہلائے گا، رد عمل کہلائے گا، عکس العمل کہلائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہوتا ہے قاعدہ، قانون عمل اور رد عمل کا، کہ ہمیشہ حادثہ اور واقعہ کا رخ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو عمل دکھاتے ہیں، نہ رد عمل۔ رد عمل ایک دفاع ہوتا ہے، رد عمل، عکس العمل وہ ایک فرعی حرکت ہوتی ہے، ایک جانبی حرکت ہوتی ہے، جنبی حرکت ہوتی ہے، محرک وہ نہیں ہوتا جو رد عمل دکھا رہا ہوتا ہے، مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا جو عکس العمل دکھا رہا ہوتا ہے، مقصد اس کا ہوتا ہے جو عمل کر رہا ہوتا ہے۔ رد عمل فقط اس عمل کا توڑ ہوتا ہے۔ آیا امام حسین علیہ السلام کا یہ انقلاب اور یہ قیام اور یہ خروج، یہ خروج مقدس، یہ قیام مقدس، یہ جاودانہ قیام، یہ ابدی قیام، آیا یہ ایک رد عمل تھا؟ اور رد عمل اس طرح تاریخ میں اتنی اہمیت اس کو مل گئی، یا یہ ایک عمل تھا امام علیہ السلام کی جانب سے اور دوسروں نے اس کے مقابلے میں رد عمل دکھایا؟ بہت خوب کہا کسی نے کہ یوں نہیں کہ امام کو گھیر کے کربلا لے گئے یزیدی، یا کہیں عبیداللہ ابن زیاد، یا کہیں عمر سعد، یا حتیٰ کہیں حر، امام کو گھیر کر مجبور کر کے کربلا لے گئے. بلکہ حقیقت ماجرا کو اگر دیکھا جائے تو یہ امام حسین علیہ السلام تھے جو یزیدیت کو گھیر کر کربلا لے آئے، نہ کہ یزید حسین کو کربلا لے گیا. یہ حسین ہیں جو یزیدیت کو کربلا لے آئے ہمیشہ کے لیے، اس کا قلع قما کرنے کے لیے، ہمیشہ سے اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اور اس کی جڑوں کو خشک کرنے کے لیے ضروری تھا کہ حسین یہ کام کرتے. اب خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں کہ آیا آپ کو مطالبہ بیعت نے مجبور کیا اس کام پر؟ آیا آپ کو دعوت اہلیہ نے کوفہ نے مجبور کیا اس کام پر؟ یا کسی اور وجہ سے، جان بچانے کی وجہ سے آپ گئے، حکومت لینے کے لیے گئے، کس مقصد کے لیے گئے آپ؟ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے وصیت نامہ میں جو جناب محمد ابن حنفیہ کو تحریر کر کے دیا، اس وصیت نامے کی خصوصیت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے کلمات میں اور خطبات میں ایک تحریری مطلب تھا جو لکھ کر دیا اپنے دستخط مبارک سے. اور کیا فرمایا؟ اپنا مقصد خروج اور مقصد قیام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. فرمایا کہ میں باغی، مفسد، ظالم، فساد کرنے والا بن کر نہیں نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی نیت سے اور غرض سے نکلا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. یعنی امام علیہ السلام نے اپنا مقصد خروج اور ہدف خروج خود اپنی زبان سے بیان کیا کہ تاکہ تاریخ میں تم یہ نہ ہو کہ سرگردان ہو جاؤ، حیرت میں پڑ جاؤ کہ حسین کو کس نے مجبور کیا تھا گھر سے نکلنے پر. ایک چیز نے مجبور کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر. خوب آپ دیکھ لیں کہ یہ اس اہمیت کی چیز کہ حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، تاریخ کا سب سے منفرد واقعہ امر بالمعروف کے لیے رونما ہوا. مقصد بعثت انبیاء امر بالمعروف، امت کا فریضہ امر بالمعروف، خیر الامت ہونے کی دلیل امر بالمعروف. اور پھر قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہاں تک آیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم بعض لوگوں کو قدرت، حکومت اور اقتدار عطا کریں تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ اس لیے کہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. یہ ہے قدرت الہی کا فلسفہ. خدا نے بعضوں کو قدرت دی ہے، کیوں قدرت عطا کی؟ اس لیے کہ ظلم کریں، ستم کریں، غصب کریں، دوسروں کا جینا دو بار کر دیں. فرمایا اس لیے کہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. قرآن مجید میں اس فریضے کی اہمیت دیکھیں، سیرت و سنت میں اس کی اہمیت دیکھیں. اتنا اہم ترین یہ لب و لہجہ کسی اور فریضے کے بارے میں اختیار نہیں ہوا، کسی اور فریضے کے بارے میں، امر بالمعروف کے لیے. لیکن یہی امر بالمعروف آج جب زبان پر جاری ہوتا ہے، بیمانہ ترین کلمہ جس کو سن کر کچھ ذہن میں نہیں آتا، کچھ خاطر میں نہیں آتا، اور جس سے سن کر بالکل انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. بی روح ترین کلمہ. بعض الفاظ قرآن کے ایسے ہیں جو حالت احتضار میں ہیں، یعنی ابھی رمک باقی ہے ان میں، جان باقی ہے ان میں، انہیں سننے کے ذریعے یا انہیں سننے کے بعد کچھ نہ کچھ تصورات ذہن میں آتے ہیں، کہیں حالت احتضار میں ہیں، کچھ عرصہ، کچھ مدت بعد، کچھ سالوں بعد، مخصوصاً یہ جو حالات ہیں، مخصوصاً جو تربیت ہو رہی ہے اور جو نئی نسل آ رہی ہے اور جو نئے حالات سامنے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ تعلیمات حالت احتضار میں ہیں، محتضر ہیں، ان کو روح قبلہ کر دیا گیا ہے کہ گویا آخری سانسیں ہیں ان کی. لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں جو مدت سے رحلت کر چکے ہیں، مدت سے اس عالم کو، اس دار فانی کو ودا کہہ چکے ہیں. فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اکثر آپ سوچتے ہیں کہ جہاں پر یہ گفتگو ہو، آپ جائیں کسی مجلس میں، کسی محفل میں جائیں، تقویٰ کے اوپر بات ہو رہی ہو، توبہ کے اوپر بات ہو رہی ہو، امر بالمعروف کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو، آپ باہر اٹھ کے جائیں، آپ سے جو نہیں آئے، غائب تھے مجلس میں، وہ آپ سے پوچھیں گے آج کیا بات ہوئی، کیا موضوع چھڑا، جواب یہ دیتے ہیں کوئی خاص بات نہیں تھی آج، تقویٰ کے بارے میں بات تھی. یعنی تقویٰ کے بارے میں بات ہونا کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی آج مولانا نے امر بالمعروف کے متعلق بولے. یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ اس سے روح نکل چکی ہے. درحالی کہ امر بالمعروف وہ آیات اور وہ روایات اور وہ سیرت اور وہ شہادتیں اور وہ تاریخ، یہ سب مل کر بتاتی ہیں کہ اگر آپ درجہ بندی کرنا چاہیں اسلامی اصولوں کی اور اسلامی تعلیمات کی، سب سے پہلی چیز جو آپ کے نظر میں آئے گی، جو نظروں کو جذب کرے گی اپنی طرف، اور پہلا درجہ جس کو ملنا چاہیے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کی روح نکل گئی اور کس طرح سے روح نکال دی گئی. پہلے یہ مطلب آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بیان ہوا ہے اور قابل غور و قابل دقت نقطہ ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس نقطے کو صرف سن لینے پر اکتفا کرنے سے یہ نقطہ حل نہیں ہوگا ہرگز. لہذا خواہش آپ سے یہ ہے کہ اس نقطے پر خوب توجہ فرمائیں. وہ یہ کہ ہمیں سمجھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اسلامی تعلیمات کو ترتیب دیا گیا، تدوین کیا گیا، مدون کیا گیا، تقسیم کیا گیا اسلامی تعلیمات کو. قرآن میں یہ کام نہیں ہوا، حدیث میں بھی یہ کام نہیں ہوا، یہ کام بعد میں قرآن اور حدیث سے لے کر تعلیمات کو علماء نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، دین کا پرچار کیا، دین کی خدمت کی، دین کو پہنچایا لوگوں تک، اور اس راہ میں مشکلات برداشت کی، تحمل کی، انہوں نے سہولت تعلیم کے لیے یہ کام کیا کہ تعلیمات دین کے مختلف حصے بنا دیے، تاکہ دین سیکھنے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں سہولت ہو، آسانی سے جان سکیں ہم. اور آج بھی یہی کام ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہم نے ان تعلیمات کو تقسیم کیا ہوا ہے. ایک حصہ ہم نے اصول دین قرار دیا، ایک حصے کا نام ہم نے فروع دین مقرر کیا، اور ایک حصے کو ہم نے اخلاقیات قرار دیا. آج بھی علمی ترین کتب میں دیکھیں آپ، علماء کرام نے، علماء اعظام نے جو کام کیا، خدمت کی، یا اصول دین میں، یا فروع دین میں، یا اخلاقیات میں، کتب تحریر کی، دروس دیے، حتی حدیث کی کتابوں کی تدوین بھی اسی طرح سے ہوئی. اصول کافی کو آپ دیکھیں، ایک اصول کافی ہے اور ایک فروع کافی ہے اور ایک روزہ کافی، تین حصوں میں کافی کو مرحوم کلینی نے مدون کیا. لیکن امام ائمہ میں سے کسی امام نے اس ترتیب سے احادیث بیان نہیں کی. یعنی یوں نہیں کہ رسول اللہ نے پہلے اصول دین کی احادیث بیان کی ہوں، پھر فروع دین کی احادیث بیان کی ہوں، اور پھر اخلاقیات کی احادیث بیان کی ہوں. یا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں خطبے آپ مشاہدہ فرمائیں، ایک ہی خطبے میں اصول بھی ہیں، اسی خطبے میں فروع بھی ہیں، اسی خطبے میں اخلاق بھی ہے، اسی خطبے میں معیشت بھی ہے، اسی میں معاد بھی ہے، اسی میں سیاست بھی ہے، اسی میں دنیا بھی ہے، اسی میں آخرت بھی ہے، اسی میں اعمال ہیں، اسی میں جزا ہے، اسی میں سب چیز کا تذکرہ ہے. زمین و آسمان کی خلقت سے لے کر حج و زکات تک. خطبہ اول نہج البلاغہ کو آپ مشاہدہ فرمائیں، شروع ہوتا ہے توحید سے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحت القائلون، یہاں سے آغاز ہوا اور حج و قرآن و زکات و نماز پر جا کر اس کا اختتام ہوا، عبادتوں پر. لیکن تدوین کے مرحلے میں بالآخر ایک ترتیب ضروری تھی تاکہ سہولت سے دین پڑھا جا سکے، سیکھا جا سکے، سکھایا جا سکے، منتقل کیا جا سکے. اس کی ایک اشد حاجت تھی. لیکن اس چیز نے ہمیں کچھ تھوڑا سا دین کے بارے میں اس راستے سے ہٹا دیا. وہ جو سہولت تعلیم کے لیے جو علماء نے زحمتیں کی تھیں، ہم نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا، تعلیم سے بڑھ کر ہم نے اس کو سمجھا. کیا ہوا اس میں؟ اب توجہ فرمائیں، یہاں پر اصول دین مدون ہوئے، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. فروع دین 10، قدیم میں لوگوں کو سکھائے جاتے تھے 10، ابھی 6، اور پھر اخلاقیات. آیا اصول دین جب 5 ہوئے اور فروع دین 10، امر بالمعروف اصول دین کا حصہ نہیں ہے؟ اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. پھر توحید میں صفات سلبیہ، ثبوتیہ، صفات ذات، صفات فعل، اسی طرح باعث عدل اور آخر تک اصول دین مکمل. اب فروع دین، فروع دین میں بھی پھر تدوین، ترتیب، سہولت تعلیم کے لیے تاکہ انسان سیکھ جائیے. دو حصے کیے اس لیے کہ یہ سیکھنے کے لیے، جان لینے کے لیے. پھر تدوین جب ہوئی فروع دین کی، اس میں حج، زکات، سب کچھ فروع دین میں. لیکن ترتیب اس طرح سے ہوئی کہ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، یہ فروع دین ہے، اور اس کے بعد امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرا. یہ 10 چیزیں تدوین ہوئی بنام فروع دین. امر بالمعروف فروعات میں سے، اور وہ بھی 7ویں فر ترتیب کے اعتبار سے، اور 8ویں فر. یہ اس وقت جب وہ فروع دین کی تعداد اور شمارہ اس کا 10 تک پہنچتا تھا، لیکن 6 اگر گنے تو اس کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور پھر یہ ہوا کہ بتدریج امر بالمعروف حتی اپنا 7ویں مقام بھی حفظ نہیں کر سکا. تدوین میں، ترتیب میں جو مقام اس کو ملا تھا، ایک تو فروع میں جگہ ملی، اور فروعی مقام میں بھی 7ویں نمبر پر اور 8ویں نمبر پر یہ 7ویں اور 8ویں درجہ بھی بتا محفوظ نہیں رہا. آپ کتب اٹھا کے دیکھیں، کتب دینی خصوصاً، اب وہ کتب جو اصول میں ہیں تدوین کی گئی ہیں، ان میں تو نام تک نہیں ہے چونکہ یہ حصہ ہی نہیں ہے اصول کا. فروع کے کتب اٹھا کر دیکھیں آپ، فروعی کتب میں ایک عجیب چیز سے آپ مواجہ ہوں گے، روبرو ہوں گے، ایک عجیب مسئلے کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. البتہ یہ نقطہ جو عرض کر رہا ہوں اس کی طرف پہلے سے مرحوم شہید مطہری نے بھی اشارہ فرمایا ہے، یعنی یہ نقطہ ان سے عرض کر رہا ہوں رضوان اللہ تعالی علیہ. فرمایا کہ میں نے، مرحوم شہید فرماتے ہیں کہ میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تاریخی لحاظ سے ایک جائزہ لیا اور ایک دردناک ترین حقیقت سے میں آشنا ہوا، بہت دردناک ترین واقعہ سے آشنا ہوا اس تاریخی مطالعے میں، اس تاریخی سیر میں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے اول سے دیکھا کہ فریضہ امر بالمعروف ہماری کتب میں اور خصوصاً فروعی کتب میں کن مراحل سے گزرا، کس طرح سے اس کو لیا گیا، کن معنی میں اس کو لیا گیا، کیا دید تھی اس کے بارے میں تاریخ کے مختلف ادوار میں. فرمایا کہ ایک صدر اول میں جو عصر زمان غیبت کبریٰ کے آغاز میں جہاں سے ہماری فروعی کتب کی تدوین شروع ہوتی ہے، مثلا مرحوم صدوق، مرحوم مفید، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید مرتضی، مرحوم سید رضی اور ان کے بعد اسی طرح ترتیب سے آئیں، مرحوم ابن ادریس ہلی، مرحوم علامہ ہلی، محقق ہلی، اور اس طرح کرتے کرتے عصر متاخر تک، چونکہ یہ سب علماء کرام بزرگان رضوان اللہ تعالی علیہم ان کی کتب آج موجود ہیں. مرحوم صدوق کی کتاب فقہی، یہ جو ہمارے لیے آج کتاب روائی ہے، روایت کی کتاب ہے، یہ ان کے لیے ان کی فتاوی کی کتاب تھی. مرحوم شیخ مفید کی کتاب آج موجود ہے، اسی طرح مرحوم طوسی کی کتابیں موجود ہیں، شیخ طائفہ کی کتابیں موجود ہیں اور دوسرے فقہا کی فروعی کتابوں کی بات ہو رہی ہے. کہا کہ میں نے جائزہ لیا، بعض نے امر بالمعروف کا ذکر کیا تھا، بعض نے نہیں کیا، بعضوں نے ایک مستقل کتاب، چونکہ اگر فروعی کتابیں آپ دیکھیں تو ویسے تو ایک کتاب ہوتی ہے فروع میں لکھی ہوئی فقہ کے مسائل میں، پھر اس کتاب کے اندر مختلف کتابیں ہوتی ہیں، مثلا کتاب الصلاۃ یعنی باب، کتاب باب کے معنی میں، ایک نماز کا باب ہوتا ہے، ایک روزے کا باب ہے، ایک حج کا ہے، ایک زکات کا ہے، ایک جہاد کا ہے، یہ سارے ابواب ہر فقی نے، ہر ایک عالم نے اپنے طور سے ان کو ترتیب دیا. ان میں بعض نے کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی مدون کیا فروع احکام میں، بعض نے ضمناً کسی اور مسئلے کے ضمن میں، جہاد کے ضمن میں یا کسی اور ضمن میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا، اور یہ سلسلہ رہا. پھر ایک عصر میں آ کر حتیٰ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، تذکرہ ہی کتب فروعی میں نہیں ملتا. مرحوم شہید مطہری فرماتے ہیں کہ آخری کتاب فروعی جو میں نے ملاحظہ کی کہ جس کے بعد پھر کسی کتاب میں، فروعی میں، کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ نہیں ہوا، اس کے بعد آخری کتاب جو ملاحظہ کی وہ 400 سال پہلے مرحوم شیخ بہائی نے جو لکھی جامع عباسی کے نام سے، کہ اس میں ترتیب کے اعتبار سے کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی موجود ہے، اور شیخ بہائی عہد صفویہ میں موجود تھے. شیخ بہائی کو رحلت کیے ہوئے تقریباً 400 سال گزرنے والے ہیں. شیخ بہائی معروف نام سے سب آشنا ہیں، حبل المتین ان کی کتاب ہے، ایک ذوالفنون انسان، یعنی ایک افتخارات عالم تشیع میں سے جناب شیخ بہائی ہیں، مرحوم صدر المتعلین کے استاد اور محقق میر داماد کے معاصر، اصل میں لبنانی ہیں، جبل عامل سے ہیں، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور اصفہان میں مقیم رہے اور پھر رحلت بھی ان کی یہیں پر ہوئی، ساری عمر ایران میں انہوں نے بسر کی. آخری کتاب جس میں باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر انہوں نے بحث کی اور کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر تدوین کی وہ یہ ہیں. پھر 400 سال سے لے کر اس زمانے معاصر تک شہید مطہری فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کتاب میں باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سراغ نہیں ملا. روایتیں تھیں, کتب روائی میں موجود ہیں, لیکن جب فروعی کتب کی تدوین ہوئی اس تدوین میں اس کتاب کو حذف کر دیا گیا. کیا حالات تھے, کیا شرائط تھے, کیا زمانہ تھا, کیوں یہ کام ہوا, اب اس کے لیے ہمیں ایک الگ باب کھولنے کی ضرورت ہے. یہ فرصت کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ کیوں یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ کتاب نکل گئی. جیسا کہ ایک اور کتاب بھی ہے جو کسی زمانے میں تھی اور بعد میں آہستہ آہستہ اس کو ترک کر دیا, یعنی 300-400 سال پہلے فقہا اور علماء اس باب میں گفتگو کرتے تھے, لیکن آج وہ کتاب تقریباً فقہی کتب سے اس کو ہٹا دیا گیا. کیوں؟ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, مبتلا نہیں ہے وہ مسائل. اور وہ ہے کتاب, کتاب عبد کہیں, کتاب عتق کہیں, کتاب العما کہیں, یعنی لونڈیوں کے بارے میں, غلاموں کے بارے میں فقہی احکام. کسی زمانے میں لونڈیاں اور غلام تھے, ان کے فقہی احکام بھی تھے. آج چونکہ لونڈیاں اور غلام نہیں ہیں, لہذا ان کے فقہی احکام بھی آج علماء اتنا تذکرہ نہیں کرتے, ان کا ذکر نہیں کرتے. پرانی قدیم کتب میں ہے ان کا ذکر, لیکن متاخر اور معاصر زمانے میں علماء نے چھوڑ دی بحث کرنا, گفتگو کرنا. لیکن اس سے پہلے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے احکام کتب فروعی سے غائب ہو جائیں, اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسائل غائب ہو گئے, حتیٰ کہ پھر زمانے معاصر میں سب سے پہلے فقی جنہوں نے اس فریضے کو احیاء کیا اور دوبارہ فقہی کتاب میں, فروعی کتاب میں اس کو باقاعدہ کتاب امر بالمعروف اور کتاب نہی عن المنکر کے طور پر پھر اپنی فقہی کتاب میں درج کیا, اور نہ صرف فقہی کتاب میں درج کیا بلکہ اس کو عملی میدان میں بھی اس کو ثابت کیا اور اس فریضے پر عمل بھی کیا, وہ حضرت امام امت خمینی کبیر رضوان اللہ تعالی علیہ. یعنی 400 سال بعد دوبارہ امر بالمعروف دوبارہ فروع میں داخل ہوا. پھر اتنی مدت تک اس سے گفتگو تک نہیں ہوئی. پھر البتہ اخلاقیات میں گائی جستہ و گریختہ, تقریروں میں, مجالس میں, تذکر کے طور پر, محفلوں میں بات رہی, لیکن ایک رسمی طور پر کتاب امر بالمعروف تدوین کے مرحلے سے بھی غائب. پس آپ توجہ فرمائیں ابھی کہ قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اتنی اہمیت دی کہ مقصد بعثت انبیاء قرار دیا, مقصد حکومت و اقتدار قرار دیا, امت کے لیے تنہا فریضہ مقرر کیا اور تنہا کام امت کے ذمہ امر بالمعروف لگایا, اور خیر الامت ہونے کی دلیل امر بالمعروف کو قرار دیا, اور ادھر سے سیرت انبیاء میں اور سیرت ائمہ میں یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں. اتنا مسلم مسئلہ ہے یہ کہ اشہد انکم امرتم بالمعروف ونہیتم عن المنکر, زیارت ناموں میں ان کے لیے پڑھتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا واحد مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ذکر فرماتے ہیں. جب ہم تدوین میں آ کر اس کو دیکھیں, اول تو ہمیں یہ مسئلہ فروع میں نظر آتا ہے, اور پھر فروع میں بھی آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مدت مدید تک کن حالات کی وجہ سے یا کن وجوہ کے باعث, لیکن کتب فقہی میں پھر اور فروعی کتابوں میں پھر ہمیں غائب نظر آتا ہے, اور پھر ایک زمان میں آ کر دوبارہ اپنا وہ فروعی مقام دوبارہ پیدا کرتا ہے. اب فروع میں بھی 7ویں اور 8ویں نمبر پر. خوب آیا ہو سکتا ہے کہ یہ واقع جیسا تدوین کیا گیا ہے ویسے ہی ہو. عرض کیا میں نے کہ اب اس سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ کیوں یہ تدوین کیا گیا. بالکل درست تدوین ہوا, اس کو فروع میں رکھا گیا, خوب کام کیا گیا, اس کو 7واں اور 8واں نمبر دیا گیا, اچھا کام کیا گیا, لیکن یہ سب کچھ فقط سہولت تعلیم کے لیے تھا. تاکہ سیکھنے میں آسانی ہو، تاکہ جاننے میں آسانی ہو، لیکن جان لینے کے بعد پھر بھی آٹھویں نمبر پر رہے، پھر بھی ساتویں نمبر پر رہے، پھر بھی فروع میں ہی رہے، سیکھ لیا ہم نے اس کو. بلاخر آپ کسی جگہ تو سکھاتے ہیں، بچے کو پہلے الف سکھاتے ہیں، پھر بے سکھاتے ہیں، پھر آپ جیم دال سکھاتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دال کو بچے نے اس چوتھے نمبر پر یاد کیا ہے تو اب پوری زندگی دال کا نمبر چوتھا ہی رہے گا، بے کا نمبر دوسرا ہی رہے گا. نہ، سیکھنے میں کوئی چیز اگر چوتھے نمبر پر ہو تو یوں نہیں کہ عملن بھی چوتھے نمبر پر رہے. ممکن ہے عملن اس کا پہلا درجہ ہو، عملن اس کا پہلا مرتبہ ہو. لہذا فقہاء عظام و علماء کرام و محدثین بزرگوار میں رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ جو انہوں نے خدمت انجام دی ہے سہولت تعلیم کے لیے، اس لیے کہ سیکھ سکیں ہم آسانی سے. آج بھی طلاب علوم دین کو جب علم دین پڑھایا جاتا ہے تو اسی ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے جو فقہاء بزرگوار نے اور علماء نے تدوین کیا ہے، لیکن تدوین کو سیکھنے کے بعد مقام عمل میں وہ چیزیں جو شاید آخری درجے میں سیکھی تھی، مقام عمل میں ان کا پہلا مرتبہ ہوتا ہے. مثلا فرض کر لے آپ کو کوئی اگر نماز سکھانا شروع کر دے اور اس ترتیب سے سکھائے، پہلے سجدہ سکھائے، پھر آپ کو رکوع سکھائے، پھر آپ کو قرات سکھائے، پھر آپ کو قیام سکھائے، پھر آپ کو قعود سکھائے. اور اکثر یوں ہوتا ہے، آغاز نماز میں پہلے آپ کو سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، تجوید سے ہی سکھاتے ہیں، سورہ قل ھو اللہ احد سکھاتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں عملاً تو سب سے پہلا کام ہم سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتا، سب سے پہلا کام تکبیرۃ الاحرام ہے. تکبیرۃ الاحرام سے بھی پہلے وضو اور طہارت ہے. ممکن ہے سکھانے میں طہارت آخر میں سکھائی جائے ہمیں، لیکن عمل میں طہارت پہلے انجام دیں گے. لہذا کوئی یہ نہ کہ یہ اعتراض ہو رہا ہے اس تدوین پر، نہ، وہ تدوین خوب ہوئی سہولت تعلیم کے لیے، لیکن ہم نے مقصد تدوین نہیں سمجھا کہ وہ فقط تعلیم کی حد تک تھا، فقط سیکھنے کی حد تک تھا. سیکھ لینے کے بعد جب عمل میں آئیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کریں ہم؟ سب سے پہلا کام نماز قائم کریں یا زکات دیں؟ سب سے پہلا کام حج کریں؟ سب سے پہلا کام ہم قرآن پڑھائیں؟ سب سے پہلا کام ہم کیا کریں؟ امامت پڑھیں، نبوت پڑھیں، توحید پڑھیں، کیا پڑھیں ہم؟ سب سے پہلا عمل میں سب سے پہلا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عمل میں اگر دیکھیں، حقیقت میں اگر اس کو دیکھیں، وہ علت بقاء دین ہے. علت بقاء دین، اس نقطے پر توجہ فرمایا. ایک ہے دین کا پیدائش، حدوث، وجود میں آیا دین. خداوند تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے قلب نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مبین اور یہ قرآن نازل فرما دیا، اور اس قلب امین نے اس دین کو محفوظ رکھا اور ابلاغ کیا، پہنچایا. لیکن اب یہ دین باقی کیسے رہے گا امت میں؟ آیا خود رسول اللہ آئیں اور وہی آ کر اس دین کو باقی رکھیں گے؟ اور وہ بھی لوگوں میں دین کیسے باقی رہے، نہ لوہے مقام لوہے محفوظ میں دین کیسے باقی رہے. لوہے محفوظ میں خدا نے دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر دین محفوظ ہے، کتابوں کے اندر دین محفوظ ہے، لائبریریوں کے اندر دین محفوظ ہے. لیکن یہ دین جو لائبریریوں میں ہو فقط، یا جو لوح محفوظ میں ہو، جو کتابوں میں ہو، وہ دین تو لوگوں کے کام نہیں آتا. لوگوں کے کام وہ دین آئے گا جو لوگوں کے دلوں میں ہو، جو لوگوں کے پاس ہو. لہذا قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت پڑی، ورنہ لوح محفوظ میں بھی قرآن ہی تھا، لوح محفوظ میں بھی دین ہی تھا. لیکن وہ قرآن جو لوح محفوظ میں تھا، اس قرآن تک ہم، میری اور آپ کی دسترس نہیں تھی، وہ ہماری کسی کام نہیں آ سکتا تھا. لہذا ہم بھی لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتے، بس خدا نے اس کو نازل کیا. نازل کیا یعنی قابل فہم بنا دیا. لوح محفوظ پر جو تھا ہمارے لیے قابل فہم نہیں تھا، نازل کر کے ہمارے لیے قابل فہم بنا دیا، لفظی شکل میں، کتبی شکل میں. لیکن کتابی اور لفظی شکل اختیار کرنے کے باوجود پھر دین کو انسان کے اندر آنا ضروری ہے، معاشرے کے اندر دین کا آنا ضروری ہے، اجتماع کے اندر دین کا آنا ضروری ہے، انسان کے قریب ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اب یہ دین انسان کے لیے کیسے باقی رہے، انسانی آبادی اور بستی میں کیسے باقی رہے، اس کے لیے ملائکہ کافی نہیں ہے. علت بقاء دین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. کل دین، اساس دین، قرآن نے ہمیں تعلیم دی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، لیکن خود قرآن بھی ایک اور لحاظ سے امر بالمعروف کا محتاج ہے. اگر امر بالمعروف ہوگا تو قرآن باقی ہے، اگر امر بالمعروف نہیں ہوا قرآن بھی باقی نہیں ہے. اصول دین توحید، امامت، نبوت، قیامت، عدل و تمام دیگر اصول دین جو اس تدوینی دین میں نہیں ہیں لیکن حقیقت میں دین کا حصہ ہیں، وہ بھی اگر باقی ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے باقی ہیں. اگر فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہوا، دین انسانی بستی سے اٹھ جائے گا، اگرچہ کتابوں میں رہے گا، اگرچہ ذہنوں میں رہے گا، اگرچہ لائبریریوں میں ہوگا، الفاظ اور کتابت کی شکل میں رہے گا، لیکن انسانوں کے درمیان سے دین اٹھ جائے گا. تنہا چیز جو انسانی بستی میں دین کو باقی رکھتی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. بس امر بالمعروف علت بقائے دین ہے. اب دیکھیں تدوین میں، فروع میں، اور وہ بھی ساتویں اور آٹھویں فرق کے طور پر، لیکن عمل میں دیکھیں پہلا اصل، اصل الاصول، اصول دین بھی امر بالمعروف کے سہارے قائم ہیں، فروع دین بھی امر بالمعروف کے سہارے قائم ہیں، اخلاق اس امر بالمعروف کے سہارے قائم ہے، قرآن امر بالمعروف کے سہارے قائم ہے، وہ تمام چیز جو دین کا حصہ ہے وہ بالآخر رہین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد خروج اور مقصد قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا. اگر امر بالمعروف نہ ہو توحید کیسے ہے؟ مگر کوئی توحید کا قائل ہوگا، معتقد ہوگا، کیسے لوگ خدا سے آشنا ہوں گے، کیسے خدا کی عبادت کریں گے، لوگوں کو کہاں سے معلوم؟ تنہا ذریعہ امر بالمعروف. اگر انبیاء نے امر بالمعروف نہ کیا ہوتا اور نہ ہی عن المنکر نہ ہوتا، اساس دین تمام تھی. لیکن یہ سب کچھ، یہ اہمیت اور یہ مقام امر بالمعروف کو اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم دوبارہ اس کلمے کو اور اس تعبیر کو، اس کے معانی واپس پلٹائیں. یہ جو خالی لفظ ہے فقط آج کہنے سے، امر بالمعروف کہنے سے یقیناً ذہن میں کوئی تصور نہیں آتا. امر بالمعروف سے کیا ذہن میں بات آتی ہے؟ ایک ایسی بات آتی ہے کہ بہت عجیب و غریب. امر بالمعروف یعنی دخل در معقولات، دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، دوسروں کے کام میں مداخلت کرنا، بیجا دخل اندازی، دوسروں کے مزاحم ہونا، دوسروں کی آسائش و سکون کو سلب کرنا، دوسروں کی آزادی کو روکنا، فضولی کرنا، دوسرے لفظوں میں فضول پن. امر بالمعروف سن کر یہی ذہن میں بات آتی ہے. خوب، یہ معنی ہے امر بالمعروف کا. جب تک امر بالمعروف کہنے سے یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں، سمجھو امر بالمعروف شہید ہے، یہ کلمہ قتیل ہے، شہید ہے، اس میں دوبارہ روح ڈالنے کی ضرورت ہے. میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امر بالمعروف اساس دین ہے، علت بقاء دین ہے، علت بقاء اصول دین، علت بقاء فروع دین، علت بقاء اصل دین، علت بقاء قرآن، سب کی اساس و بنیاد امر بالمعروف ہے. نہ وہ امر بالمعروف جسے سن کر ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، یعنی دخل بھی جا، مداخلت بھی جا، دخل در معقولات، نہ یہ امر بالمعروف، نہ وہ امر بالمعروف جو بعد میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگا کہ جس کے لیے خدا نے یہ امت کی گردن پر یہ فریضہ عائد کیا ہے. یہ گفتگو ایک لحاظ سے اس سابقہ گفتگو کا تکملہ سمجھ لیں. امت کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امت، اور اتفاق سے امت کا تذکرہ قرآن نے کہاں کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ مبارکہ آل عمران میں.
پہلے ہمیں امت ہونے کی طرف توجہ دلائی. امر بالمعروف کی نوبت کب آتی ہے, کب انسان اس قابل ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کرے. جیسا آپ نے دیکھا بعض احکام ہیں جو بچوں پر نہیں ہیں واجب, دیوانوں پر نہیں ہیں واجب, پاگلوں کے لیے نہیں ہیں. پاگل بے شک نماز نہ پڑھے, دیوانہ بے شک روزہ نہ رکھے, پوچھا بھی نہیں جائے گا اس سے. کیوں روزہ نہ رکھے؟ اس لیے کہ مکلف نہیں ہے. دین آیا ہے بالغ کے لیے, عاقل کے لیے. دیوانے میں عقل نہیں ہے, جس میں عقل نہیں ہے اس کے لیے دین بھی نہیں ہے. دین عاقلوں کے لیے آیا ہے, احمقوں کے لیے, سفیہوں کے لیے, بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. دین عقل مندوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری عقل کامل ہو گئی, ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے, تو دین تو شروع ہی عقلوں کے لیے ہوتا ہے. جس دن تم میں عقل آئے گی اس دن تمہیں دین کی ضرورت پڑے گی. جو دین سے بے نیازی کا اظہار کرے سمجھو عقل مند نہیں ہے, عقل نہیں ہے اس میں سرے سے. یا اگر کہے کہ یہ حکم دینی فلاں کے لیے نہیں ہے, یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوا. کب امر بالمعروف کریں؟ جب تم امت بن جاؤ. یعنی جب تک امت نہیں بنتے نابالغ ہو تم, یا عاقل نہیں ہو یا بالغ نہیں ہو تم. اور جب تک عاقل ہو بالغ نہیں ہو تم پر نماز تک واجب نہیں ہے, مکلف نہیں ہو سرے سے تم. خب کیسے فرد بالغ ہوتا ہے؟ فردی بلوغ کے کچھ علائم ہیں بدنی, کچھ علائم ہیں ظاہری, کچھ علامتیں ہیں باطنی, کچھ ہیں مثلا سالوں کے اعتبار سے, دنوں کے اعتبار سے. یہ انفرادی بلوغ کی علامت ہے. ایک اجتماعی بلوغ کی علامت ہے. اجتماع کا وجود, سماج کا وجود, معاشرے کا وجود, امت کا وجود ایک انفرادی وجود کے علاوہ ایک چیز ہے. ممکن ہے انسان انفرادی طور پر موجود ہو لیکن اجتماعی طور پر موجود نہ ہو, مفقود ہو, معدوم ہو. جیسے ابھی اس مجلس میں بہت سارے لوگ ابھی موجود نہیں ہیں, یہاں پر معدوم ہیں. یہاں ہم کہتے بھی ہیں آپ کی عدم موجودگی میں یہ سیمینار ہو گیا, عدم موجودگی میں, یعنی آپ کے نہ ہونے کی صورت میں یہ بات ہوئی. اسی طرح بعض اوقات انسان بدنی طور پر موجود ہوتا ہے لیکن اجتماعی طور پر عدم موجودگی ہوتی ہے, اس کی موجود نہیں ہوتا اجتماعی طور پر انسان. اس لیے کہ اجتماعی وجود, سماجی وجود, امت کا وجود یہ انفرادی پہلو کے علاوہ ایک پہلو ہے. اور قرآن نے یہی ہمیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے, کہ پہلے تم فرقہ پرستی چھوڑ دو, تفرقہ چھوڑ دو, فرقہ فرقہ بننا چھوڑ دو, گروہ گروہ بننا چھوڑ دو, دڑے بننا چھوڑ دو, حزب حزب ہونا چھوڑ دو, پارٹی پارٹی ہونا چھوڑ دو, الگ الگ ہونا چھوڑ دو. پہلے یہ پیکر اپنا درست کرو. ہاتھ تمہارا ادھر پڑا ہوا ہے, ٹانگ تمہاری ادھر پڑی ہوئی ہے, کان تمہارا ادھر گیا ہوا ہے, ناک کہیں اور پڑا ہوا ہے, تو اس کو تو پیکر نہیں کہتے. آپ کو خدا ایک ایسا, خدا نہ خواستہ اللہ یعوذ باللہ, کسی کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہو, کیسے اس کی ٹانگ الگ پیدا ہو, بازو الگ پیدا ہو, بالکل الگ الگ, ٹانگ بھی آ گئی. چونکہ بچے میں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, دو ٹانگیں ہوتی ہیں, دو بازو ہوتے ہیں, اس کا سر ہوتا ہے, سینہ ہوتا ہے, اس کا پیٹ ہوتا ہے, اس کے آنکھ کان ناک ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں خدا نے دے دی لیکن الگ الگ. چاہیے ایسا بچہ آپ کو؟ کوئی ہے آرزو رکھتا ہو ایسے بچے کی جس کی ٹانگیں الگ ہوں, بازو الگ ہوں, سر الگ ہو, سینہ الگ ہو؟ پناہ مانگتے ہیں خدا سے, ایسی اولاد نہیں چاہیے ہمیں. اولاد بہت عزیز ہوتی ہے, بہت پیاری ہوتی ہے, ہر ایک کو چاہیے, لیکن ایسا بچہ نہیں چاہیے. جب تمہیں ایسا بچہ نہیں چاہیے تو پھر خدا نے تمہیں پیکر بنا کر خلق کیا, سارے اعضاء کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے جوڑ کے بنایا. جب خدا نے آپ کو اس طرح سے خلق کیا ہے تو پھر خلق ہونے کے بعد خود ایسے کیوں ہو جاتے ہو؟ جس طرح تمہارا بدن ہے اور ایک پیکر, اسی طرح تمہارے اجتماع کا بھی ایک پیکر ہے. یہ تمہارا انفرادی بدن ہے, وہ تمہارا اجتماعی بدن ہے. تم اپنے انفرادی بدن کو سنوارتے ہو, اس کو ڈانپتے ہو, اس کو کھلاتے ہو, اس کو پلاتے ہو, اس کو کٹنے سے بچاتے ہو, حتی معمولی سی خراش نہیں آنے دیتے ہو اس پر. اگر کوئی آ کے آپ کا ناخن کاٹنا چاہے, اگر کوئی آ کے آپ کی انگلی کاٹنا چاہے, اس کو دھمکی دیتے ہو کہ خبردار میری انگلی کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ میرا پیکر ناقص ہو جائے گا, میرا بدن ناقص ہو جائے گا, میرا جسہ ادھورا ہو جائے گا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اجتماعی پیکر سے آپ کا سر بھی کاٹ کے لے جائیں، آپ کی گردن بھی کاٹ کے لے جائیں، آپ کا دست و بازو بھی کاٹ کے لے جائیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. پیدا ہونے کے بعد ہم ایسے بن گئے، سارا الگ ہو گیا، ٹانگیں الگ ہو گئی، ناک الگ ہے، کان الگ ہے، سب الگ الگ ہے. تفرقہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی ایک بدن متفرق ہو جائے. لا تفرقو، کس نے اجازت دی آپ کو؟ یہ تفریق ریاضی میں چند عمل ابتدائی جو بچوں کو پہلی کلاس میں پڑھائے جاتے ہیں، جم، تفریق، تقسیم اور ضرب. تفریق یعنی ایک ایک کر کے نکلنا، فرقہ فرقہ بن کر نکلنا، گروہ گروہ بن کر نکلنا، یہ تفریق آپ میں شروع ہے. لا تفرقو، تفرقہ نہ کرو، جدا نہ ہو ایک دوسرے سے. پھر کیا کرو؟ اسی آیا کے بعد یہ فرمایا ولتکن منکم امتن. پھر سوال، خدایا ہم اس طرح سے اگر نہ کریں، ہر ایک اپنا رخ اختیار نہ کرے، ہر ایک اپنی راہ نہ لے، پھر ہم کیا کریں؟ پوچھتے ہیں نا، جی فرقہ نہیں بنے، گروہ نہیں بنے، پارٹی نہیں بنے، دڑا نہیں بنے، تو پھر کیا کریں؟ ہمیشہ پوچھتے ہیں. اب معلوم نہیں آپ سے پوچھتے ہیں یا نہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں. جب بھی کسی کے سامنے بات کرو گے، یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، فوراً پہلا سوال ذہن میں آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اب اگر قرآن پڑھا ہوتا تو اصل میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. خدا نے پہلے سے جان لیا تھا کہ یہ سوال اٹھے گا ان کے ذہنوں میں، چونکہ ان کا مشغلہ تو ہے فرقہ بازی، ان کا مشغلہ ہے گروہ بازی، دڑا بازی. جب میں ان کو کہوں گا یہ گروہ ختم کر دو، تو فوراً ان کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ پھر کیا کریں ہم، گروہ ختم کر کے کیا کریں ہم؟ جواب خدا کا یہ ہے ولتکن منکم امتن، گروہ ختم کر کے امت بنو، نہیں کہ گروہ ختم کر کے انفرادی زندگی بسر کرنا شروع کر دو. یعنی یوں نہیں کہ گروہی زندگی سے اگر نکلے تو انفرادی زندگی میں جا پھنس ہو، نہ، ایک تیسرا راستہ ہے، نہ انفرادیت نہ گروہ بازی، امت بازی. ولتکن منکم امتن، خوب امت بن کے پھر کیا کریں ہم؟ امت تو بن گئے ہم، فرضی امت، یہ امت کیا کرے اب؟ لائحہ عمل کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے ولتکن منکم امتن یدعون الی الخیر، تمہارا کام یہ ہے کہ داعی بن جاؤ، امت بننے کے بعد داعی الی الخیر بن جاؤ. یامرون بالمعروف ہونا ان المنکر، لاحیہ عمل تمہارا یہ ہے. پس امر بالمعروف امت کا لاحیہ عمل کا نام ہے. چونکہ امت کے لاحیہ عمل کا نام ہے، لہذا امام امت ہمیشہ امت کو جس راہ پر ڈالے گا وہ امت کا لاحیہ عمل ہے. گروہ کا لاحیہ عمل امر بالمعروف نہیں ہے، فردی زندگی کا لاحیہ عمل امر بالمعروف نہیں ہے. فردی زندگی کا لاحیہ عمل تسبیح، نماز، مسجد، مصلی، لوٹا، طہارت، وضو، یہ انفرادی زندگی کا لاحیہ عمل ہے. آپ ساری زندگی انفرادی زندگی بسر کریں، ایک کمرہ، ایک گوشہ تنہائی وہاں پر لے کر مصلی، لوٹا، پوری زندگی 80 سالہ 90 سالہ زندگی بسر کر دیں، بسر ہو جائے گی. لیکن یہ لاحیہ عمل انفرادی زندگی کا ہے. تم انفرادی زندگی میں نہیں جانا، بلکہ امت بننا ہے. جب امت بننا ہے تمہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس کا لاحیہ عمل، یہ عبادتیں بھی کرنی ہے تم نے، لیکن ایک گوشہ تنہائی میں نہیں بیٹھنا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام ہرگز تمہیں ترک اجتماع کی اجازت نہیں دیتا، نہیں کہ راضی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں دیتا. اجتماع سے نکلے، امت سے نکلے، گویا دائرہ دین سے بھی نکل گئے. امت بنو، کیا کریں امت بن کر؟ امت بن کر یہ نہیں کہ اپنا کام سے کام رکھو، پھر امت بن کر امت کے راستے پر چلو، امت کے مسیر پر چلو، امت کے راستے کو اپناؤ، امت کے ہدف کی طرف جاؤ. لاحیہ عمل امت اپناؤ. امت کا لاحیہ عمل خود خداوند نے بیان فرما دیا ہے، داعی الی الخیر بنو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. اب اس کو کھولیں، امت کے لاحیہ عمل کو کھولیں، کہ یہ کیا چیز ہے جس کو امت کا لاہے عمل اور امت کا طریقہ اور امت کا راستہ قرار دیا گیا ہے، کہ جس کے بغیر امت رہ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اور بننا بھی ہمیں امت ہے. اس لحاظ سے کہا تھا کہ اگر امت کا مطلب سمجھ گئے، فلسفہ امت سمجھ گئے ہم، اور تفرقے کو چھوڑ دیا ہم نے، لا تفرقو، اس نہی قرآنی سے رک گئے، اگر چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ ما نہاکم الرسول فانتہوا، جس چیز سے رسول روکتے ہیں تو رک جو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول لائے ہیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک رہے ہیں رک جو، اب یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، رسول کی نہی پہ روکیں یا نہ روکیں، رسول اللہ نے نہی کی ہے، ایک امر کیا ہے اور ایک نہی، ما آتاکم الرسول، ایک چیز لائے ہیں اور ایک چیز سے روکا ہے، لائے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ، واحد ہو جاؤ، امت بن جاؤ، ولتکن منکم امتن، امت بن جاؤ، نہی کس سے کی ہے، لا تفرقو، یہ نہی ہے، روکا اس سے، اب اگر رسول کے روکنے پہ رکتے ہو تو رک جاؤ، پھر تفرقے سے رک جاؤ، فرقہ بندی سے رک جاؤ، دڑے بندی سے رک جاؤ، لیکن سوال کہ پھر کریں کیا، قرآن خود راستہ بتا رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہاں تک فقط آپ کی خدمت میں یہ مقصود تھا اس گفتگو سے کہ ہم امر بالمعروف کی بات کرنے کے قابل ہو جائیں، یہ اہمیت اس کو قرآن نے دی ہے، یہ اہمیت سیرت میں ہے، یہ اہمیت اس کی ائمہ خدا نے بیان کی ہے، اور وہ ہے اہمیت اس کی سیرت حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں موجود ہے۔ اب آیا انسان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ زندگی کے چند دن اس فریضے کو سمجھنے پر لگائے اور باقی زندگی اس فریضے کی ادائیگی پر لگائے تاکہ سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل پیرا ہو جائے، اگر کوئی اور کام نہ کریں، کوئی اور کام نہ کریں، فقط ایک کام کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یقین پیدا کر لیں، یقین عین الیقین پیدا کر لیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، صراط الہی پر ہیں، صراط انبیاء پر ہیں اور صراط معصومین پر ہیں۔ یہاں ابھی تک ہم باس امر بالمعروف میں وارد نہیں ہوئے، یہاں اہمیت کی حد تک فقط گفتگو کی آپ کی خدمت میں، لیکن اب یہ فریضہ ہے کیا، امر کیا ہے، معروف کیا ہے، نہی کیا ہے، منکر کیا ہے، اور کیوں کریں، کیا ہوگا اس سے، حقیقت اس کی کیا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگا۔ ظاہراً وہ مقررہ وقت طے شدہ تمام ہے، اب نوبت آپ کی ہے، درود پڑھیے محمد والے محمد۔
آغا صاحب، آپ نے فرمایا کہ دین کی جو بقا ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہے، ہم دین کی اصول اور فروض و کتاب میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، آپ بتائیں گے کہ دین کیا ہے؟
اصل دین یعنی وہ راستہ انسان کے لیے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے، حقیقت دین۔ اور اتفاق سے اس وقت اگر ہم تھوڑا سا اپنے اطراف کی دنیا سے آشنا ہوں اور سروکار رکھیں کہ وہی خواہش پرانی، پھر یہاں پر انسان بہت درد کے ساتھ پھر تکرار کرتا ہے کہ اگر کتاب سے سروکار ہو ہمارا، کتاب ہمیں بہت دنیا سے آشنا کرتی ہے، سیرو فی الارض، اب ہم یوں تو نہیں کہ گاڑی لے کر نکل جائیں گھومنے کے لیے، پھر کاروبار کون کرے گا، معیشت کون کرے گا، کمائے گا کون، اور ادھر سے زمین پہ گھومنا بھی ہے، سیرو فی الارض، سیر بھی کرو۔ اب جو چیز ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے وہ کتاب ہے، کتاب آپ کو پوری زمین بھی گھماتی ہے، پوری کائنات کا سیر کراتی ہے، اور آپ کی معیشت کو بھی خراب نہیں ہونے دیتی۔ لیکن جب ہم اسی مرکب سے دور ہیں کتاب سے، تو پھر بہت سارے مسائل سے آشنا بھی نہیں ہے۔ خوب سوال کیا آغا صاحب نے، اسی سوال کو بہانہ قرار دے کر اب میں ایک نقطہ اضافہ بھی ساتھ کرنا چاہوں گا۔ ہم جو اس وقت مشغول ہیں دین کے بارے میں، اور خصوصاً کلامی ابحاث جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو کم از کم 700-800 سال پہلے لوگوں کے ذہنوں میں دین کے بارے میں سوالات تھے۔ ہماری جو کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، یہ میں آپ کا نقیصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اپنا بیان کر رہا ہوں، یعنی اپنی صنف کا اور خود کو مخاطب ہوں یہاں پر، چونکہ کتابیں لکھنا تو آپ کا کام نہیں ہے، مدارس بنانا تو آپ کا کام نہیں ہے، وہ میرا اور مجھ جیسوں کا کام ہے، طلباء کا کام ہے، علماء کا کام ہے. 800 سال پہلے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ دین کے بارے میں سوالات تھے، شبہات تھے، اعتراضات تھے، یا خود مسلمانوں کی طرف سے اٹھائے گئے تھے یا غیر مسلموں کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے گئے تھے. ان سوالات کا جواب ہمارے علماء نے اس وقت اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیا، اور اس وقت کتابیں وجود میں آئیں جو کلامی علم کلام کی کتابیں ہیں، معروف کتابیں اس زمانے کے، مثلا مرحوم خواجہ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور اسی پر شعر لکھی مرحوم علامہ ہلی نے، تجرید الاعتقاد کتاب ہے خواجہ طوسی کی، اور کشف المراد اس پہ شعر لکھی ہے یہ مرحوم علامہ ہلی نے، اور اس میں دفاع کیا ہے انہوں نے دین کا، تمام شبہات کا جواب دیا ہے، تمام حقائق کو ثابت کیا ہے. لیکن 800 سال پہلے جو لوگوں کے ذہنوں میں شبہات تھے، اب ہم نے وہ 800 سال کا سرمایہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے. آج بھی اگر آپ جائیں اپنے مدارس میں دیکھیں تو یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 800 سال پہلے جو سوالوں کا جواب تھا. اس 800 سال میں کوئی نیا سوال کسی کے ذہن میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی نیا شبہ کوئی نہیں آیا، کوئی نیا مطلب کسی نے نہیں بیان کیا. خدا شاہد ہے کہ اس وقت وہ جتنے مسائل 800 سال پہلے لوگوں کو درپیش تھے وہ یا حل ہو گئے ہیں، لوگوں نے مان لیا، یا پھر آپ کہیں کہ ان کی اتنی اہمیت نہیں رہی. ابھی اس وقت کہیں زیادہ مخرب سوالات اور مخرب شبہات دین کے بارے میں موجود ہیں اس وقت، اس عالم معاصر میں، اس وقت جب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے ارد گرد کی دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں، ذہن مشغول ہیں. اگر ہم نے اپنا ذہن بند کر لیا ہے، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں نے بھی سوچنا چھوڑ دیا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الغافل لا یغفل عن، یا النائم لا یغفل عن، جو غافل ہے اس سے غفلت نہیں برتی جاتی، جو خود غفلت برتا ہے دوسرے اس سے غفلت نہیں کرتے، دوسرے اس کی نبابت غافل نہیں ہے. لہذا اگر ہم غافل ہیں تو دوسرے غافل نہیں ہیں، انہوں نے کام کیا. اور اس وقت بنیادی ترین سوال جو اٹھایا ذہنوں میں وہ وہی جو آغا صاحب نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ اصل حقیقت دین کیا ہے، فلسفہ دین کیا ہے. کسی زمانے میں یہ مسلمات میں سے تھی یہ بات، ضرورت دین کیا ہے، حاجت دین کیا ہے، حقیقت دین کیا ہے، جوہر دین کیا ہے، لب دین کیا ہے، اور ظاہر دین کیا ہے. اس وقت آپ دیکھیں دنیا مسیحیت میں، دنیا غرب میں اور دنیا شرق میں، مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں، شاید میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ سمجھیں اس کو، کہ ہر ہفتے اس بارے میں ایک کتاب چھپ رہی ہے اس وقت دنیا میں، ہر ہفتے ایک کتاب وائر آ رہی ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، جس میں آ کر لوگوں نے بنیاد سے دین کو کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کی نسل اور خصوصاً جوان نسل اور یہ میڈیا اور یہ تبلیغات اور یہ پروپوگنڈا، یہ سب میدان لے کے جا چکا ہے، اور ہماری جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت اب پچھتائے کہ اہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. لہذا یہ بنیادی ترین سوال ہے جو یہاں، لیکن چونکہ اس ذہنیت سے نہیں ہوا جس ذہنیت سے انہوں نے سوال اٹھایا ہے، لیکن درہین حال سوال کا ربط ہے اس حقیقت سے کہ ہم آئے پہلے حقیقت دین کو پہچانیں کہ حقیقت دین کیا ہے، تاکہ امر بالمعروف کے ذریعے اس کو زندہ رکھیں. امر بالمعروف شناخت دین کے بعد کا مرحلہ ہے، کہ انشاءاللہ آگے جب حقیقت امر بالمعروف میں آئیں گے تو اس میں آغازین مرحلہ اور اولین مرحلہ وہی شناخت کا مرحلہ ہے. جس کے لیے مرحلہ شناخت طے نہیں ہوا، اس کے لیے عملی لائحہ ابھی تک نہیں شروع نہیں ہوگا، اس کو امر بالمعروف کی اجازت نہیں ہے، اور ترک امر بالمعروف پر اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اجازت بھی نہیں ہے، اور پوچھا بھی جائے گا کہ امر بالمعروف کیوں نہیں کیا، اگر کرو تو کہیں گے کیوں کر رہے ہو، روکا. یہ ایک معمہ، یہ ایک مشکل ہو جائے گی بیچ میں. پس پہلا مرحلہ شناخت ہے کہ ہمائیں دین کو شناخت کر لیں. دین کی شناخت کے لیے ایک زمانے میں یوں شناخت کرتے تھے ہم، اصول دین، فروع دین، اخلاقیات دین. یہ عرض کیا ہے کہ 700 سال پہلے کی تقسیم ہے. آج دین کو کس طرح تقسیم کیا گیا ہے آج کے زمانے میں؟ آپ تو آج موجود ہیں نا، آپ تو 1400 سال پہلے کے لوگ نہیں ہیں، آپ تو 800 سال پہلے کے نہیں ہیں. آپ 800 سال اگر پہلے ہوتے تو آپ گاڑی میں نہ بیٹھے ہوتے، یا اس وقت پنکھے کے نیچے نہ بیٹھے ہوتے، آپ ایک تاریخ اندھیری رات میں بیٹھے ہوتے. 800 سال پہلے کا انسان، جس کے لیے بجلی کا کوئی تصور نہیں تھا، جس کے لیے لوڈ سپیکر کا کوئی تصور نہیں تھا، جس کے لیے لائٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، کیمرے کا کوئی تصور نہیں تھا، کرسی میز کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ دریوں پر اور کھالوں پر، وہ زمین میں، صحرا میں، اس آسمان کے نیچے بیٹھے ہوتے. آپ کا سیمینار ابھی وہاں ہو رہا ہوتا اگر آپ 800 سال پہلے ہوتے. لیکن آج چونکہ یہ باتیں کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، اس چھت کے نیچے بیٹھ کر، اس بلڈنگ میں بیٹھ کر، اس نت نئے وسائل کے سامنے بیٹھ کر، تو جب اتنے نت نئے وسائل میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں تو باتیں بھی تو اس زمانے کی کریں پھر کم از کم. آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان 21ویں صدی میں بیٹھ کر 14ویں صدی کی اور 15ویں صدی کی باتیں کرنا شروع کر دے نا، 21ویں صدی میں بیٹھ کر 21ویں صدی کی باتیں کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین پھر تو 1400 سال پہلے کا ہے، بس دین آج کے لیے نہیں نا. دین میں یہ خصوصیت ہے کہ صدیاں بے شک گزرتی رہیں، ہر صدی کے لیے وہی دین ہے، ہر صدی کا دین ہے، لیکن ہر صدی کے لیے دین کا ایک چہرہ ہے. قرآن کے بارے میں ایک روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اس روایت کو خود دین کے بارے میں تلقی کریں اور سمجھیں. وہ روایت یہ ہے کہ القرآن یجری مجرا الشمس والقمر. القرآن، جملہ رٹ لیں، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، اتنی ثقیل سخت عربی نہیں ہے، میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، القرآن یجری مجرا الشمس والقمر، یعنی قرآن سورج اور چاند کی مانند جاری ہے. سورج اور چاند کی مانند یا نیچے، یعنی یہ کہ قرآن سورج اور چاند کی مانند ہر دن طلوع ہوتا ہے، ہر نسل کے لیے طلوع ہوتا ہے، ہر افق پر نیا طلوع ہوتا ہے. یعنی یوں نہیں کہ کل والا طلوع آج باقی ہے، کل ایک طلوع تھا آج ایک طلوع ہے دیگر ہے، کل ایک روشنی تھی آ رہی ہے کہ نئی روشنی لے کر آیا ہے آپ کے لیے، کل بھی آپ کے افق پر طلوع ہوا تھا لیکن آج ایک نیا دن ہے، آج نیا زمانہ آ گیا ہے، 12 گھنٹے گزرنے سے نئے سورج کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. جب 12 گھنٹے گزرنے کے بعد نیا سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم 12 صدیاں گزرنے کے بعد نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، نئی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، نئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کے زمانے کی بات ہو جائے. جب ساری چیزیں آپ کی آج کے زمانے کے مطابق ہیں تو سوال بھی پھر آج کے زمانے کا ہمارے مد نظر رہے. لہذا دین کو اس وقت ہم نے یوں تقسیم کیا تھا، اصول ہیں، فروع ہیں اور اخلاقیات. لیکن آج لوگوں نے دین کو کس طرح تقسیم کیا، یا اعتراض کرنے کے لیے، یا دین پر شبہ ڈالنے کے لیے، یا جس مقصد سے بھی، کہا کہ دین کے دو حصے ہیں، دین کے دو حصے ہیں، بلکہ کہیں 3 حصے ہیں دین کے. البتہ حصے بڑھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کہا کہ بتاؤ دین کا گوہر اور جوہر اور روح دین کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اصول دین کیا ہے، کا روح دین کیا ہے اور دین کا ڈھانچہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ بتاؤ، دو حصوں میں تقسیم کیا دین کو، یہ روح دین ہے، یہ گوہر دین ہے، اور یہ دین کا ڈھانچہ ہے، یہ ظاہر دین ہے. یہ ایک تقسیم. پھر کہا کہ بتاؤ کہ مخاطب دین کون لوگ ہیں. یہ شبہات ہیں، یہ آج کے شکوک ہیں. کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ دین یہ آیا ہے اسی مقصد کے لیے جس کے لیے دوسرے ازم آئے ہیں، کمیونزم جس کے لیے آیا، سوشلزم جس کے لیے آیا. یعنی درواقع جس وقت لوگوں کا پیٹ بھوکا ہو جاتا ہے خدا کا یاد آ جاتا ہے لوگوں کو، لیکن بھرے ہوئے پیٹ کو خدا یاد نہیں آتا. یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دین فقط فقیروں کے لیے ہے، فقیر اپنا فاقہ مٹانے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب فقر دور ہو جائے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس دوسرا انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ دین کا مخاطب کون لوگ ہیں، تیسرا نقطہ کہ دین کی زبان کیسی زبان ہے. یہ آج کی باتیں ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ بہت ساری چیزیں کتاب نہ پڑھنے سے انسان آسودہ رہتا ہے، ان پڑھ ہونے سے تو بہت ہی آسودہ رہتا ہے. کون ان جنجالوں میں پڑے، کون سوچے جب بغیر سوچ کے زندگی گزر رہی ہے، تو کیوں خامخا میں اپنے آپ کو آ بیل مجھے مار، چپ کر کے اپنی زندگی بسر. آپ کو کیا لگے لوگ دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خدا جانے اور خدا کا دین. جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا خدا دونوں جو لڑو، انا ہاؤنا قائدون، ہم سے کیا ہے لڑتے ہو، ہمیں جنگ پر لے کے جا رہے ہو، خود لڑو جا کر، خدا کو لے جاؤ لڑو جا کر. ایک آسودگی سی محسوس ہوتی ہے انسان کو، آنکھیں بند کر کے کبوتر کو امن کا احساس ہوتا ہے، بلی سر پہ پہنچ چکی ہوتی ہے اور آپ نوالا بننے ہی والا ہے، بس آخری لمحات زندگی ہے، لیکن بہت پرسکون بڑی آسائش سے آنکھیں بند کر کے اور غرا رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، سینہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، گردن اکڑا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ آنکھیں بند ہیں. آنکھیں بند کر لینے سے تو مشکلات حل نہیں ہوتی، آنکھیں بند کر لینے سے تو انسان مشکلات میں اسیر گرفتار ہو جاتا ہے. بس یہ باتیں آج کی اگر کہیں، آج کے لحاظ سے ہم دین کو شناخت کریں اور آج کے سوالات اور شبہات کا جواب دینا چاہیں، تو ہم سے سوال یہ ہوگا کہ روح دین کیا ہے، گوہر دین کیا ہے، اور دین کا ظاہر و ڈھانچہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد زبان دین کیسی زبان ہے. آیا یہ وہ زبان ہے دین کی جو حقائق کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے، یا نہ یہ ایک سمبولک زبان ہے، ایک تمثیلی زبان ہے؟ یعنی دین نے آیا حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، یا دین نے صرف تمثیلات ہمارے لیے بیان کی ہیں؟ ایک سمبولک زبان ہے دین کی. لیکن عرض کیا نا کہ شاید یہاں بہت ساری باتیں اجنبی لگ رہی ہوں گی کہ کہاں یہ آج کل کا، ہم بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں، آج کل تو یہ باتیں نہیں ہوتی. آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات ہوگی کہ مولانا پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بازار میں مارکیٹ میں تو یہ باتیں نہیں کرتی. ہمارے یہاں ہے ہی ایسی، ہماری مارکیٹ ہے ہی ایسی کہ جس میں ہمیشہ یہ باتیں نہیں ہوتی، بڑی دیر سے شروع ہوتی ہیں یہ باتیں. بس خوب سوال یہ تھا کہ خود دین کیا ہے، حقیقت دین کیا ہے. حقیقت دین کے لیے ہمیں پہلا نقطہ جو ہے کہ وہ جوہر دین اور گوہر دین پہلے تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے. آیا وہ انسان ہے دین جس کی ضرورت ہے، یا خدا ہے؟ دین کس کی ضرورت ہے، خدا کو دین چاہیے یا انسان کو دین چاہیے؟ خدا کی مشکلات کا حل دین میں ہے یا انسان کی مشکلات کا حل دین میں ہے؟ انسان کون سی مشکل اپنی دین سے پوری کرتا ہے، کون سی حاجت ہے یہ جو آج دیندار نہیں ہے مگر یہ معطل ہے کسی کام میں، کوئی مشکل پھنسی ہوئی ہے ان کی دین کی وجہ سے، ساری مشکلات حل ہیں ان کی، زندگی بسر ہو رہی ہے، معیشت ہو رہی ہے اور آسائش، بلکہ دینداروں سے کہیں زیادہ اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے. تو پھر دین کون سی مشکلات ہماری حل کرتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں، حقیقت دین کے لیے ہمیں ایک اور چیز پہلے سمجھنی چاہیے، کہ وہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ دین انسان کے لیے ہے، انسان کا دین ہے، انسان کا دین اس وقت تک قابل شناخت نہیں ہے جب تک خود انسان شناخت نہ ہو جائے. چونکہ ضرورتیں انسان کی پوری کر رہا ہے نا دین، تو پہلے انسان کا تو پتہ چلے کہ انسان کیا ہے، پھر یہ پتہ چلے انسانی ضرورتیں کیا ہیں، پھر یہ پتہ چلے گا کہ آیا دین انسانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. ورنہ انسان پہچانے بغیر، حقیقت انسان جانے بغیر، روح انسان کو جانے بغیر روح دین کشف کرنا یہ ممکن نہیں ہے. بس روح دین کا گہرا تعلق حقیقت انسان سے ہے، حقیقت دین کا تعلق حقیقت انسان سے ہے، لب دین کا تعلق لب انسان سے ہے، گوہر دین کا تعلق گوہر انسان سے ہے، دونوں میں گرہ لگی ہوئی ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا، تارک نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو، ایک کی معرفت دوسرے کی معرفت کو مستلزم ہے اور دوسرے کی معرفت کی متقاضی ہے. یہ ایک مختصر سوال زہرن جملے میں ایک حقیقت دین کیا ہے، لیکن جواب اس کا، اب وہ ایک نقطہ جو پہلے بھی عرض کیا ہوگا شاید آپ کی خدمت میں، کہ سوال بہت ہی با اہمیت چیز ہے. سوال کو کہا گیا ہے کہ یہ علم کی چابی ہے، کلید ہے، یہ سوال مفتاح العلم ہے. یہ مفتاح چابی دیکھنے میں چھوٹی سی ہوتی ہے، آپ کے پاس جو چابیاں ہیں گھروں کی، اس کو دیکھنے میں چھوٹی، یہ حال اس کی ایک چابی، ایک دروازہ ہے، یہ حال اس چابی سے کھلتا ہے، جسے میں بہت چھوٹی سی چابی ہے، لیکن چابی گمانے سے جو حال کھلتا ہے انسان کے سامنے وہ کبھی بہت بڑا حال ہوتا ہے. دیکھیں نا، یہاں آپ جائیں کسی جگہ، کسی بڑے حال میں، کسی بڑی مسجد میں جائیں، مسجد النبی میں جائیں مثلا، اتنی بڑی مسجد النبی، ایک چھوٹی سی چابی سے اتنی بڑی مسجد کھل جاتی ہے انسان کے سامنے. علم بھی ایسے، سوال دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس سوال سے جو حال کھلتا ہے سامنے، انسان کے سامنے جو کمرہ کھلتا ہے وہ بہت بڑا کمرہ ہے. یہ سوال ان سوالوں میں سے تھا کہ حقیقت دین کیا ہے، یہ جاننا از حد ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر امر بالمعروف تک نوبت ہی نہیں آتی. جو حقیقت دین سے آشنا نہ ہو، روح دین سے آشنا نہ ہو، لب دین سے آشنا نہ ہو، اور یہ کہ دین انسان کی کون سی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ جاننا پہلا قدم ہے. یہ اب اسی باس کے ضمن میں اشارے ہو جائیں گے اس مقصد کی طرف، حقیقت دین کی طرف، لیکن یہ کہ حقیقت دین کیا ہے، یہ ایک سوال کے جواب میں یا ایک چند روزہ گفتگو میں یا چند گھنٹوں میں نہ، اس کے لیے ایک فرصت بیشتر چاہیے اور ایک زحمت بیشتر چاہیے تاکہ انسان حقیقت دین کو سمجھ سکے. صرف میں نے کلیات اور اہم مطالب جو اس کے سے مربوط تھے وہ اشارہ کیا ہے، کچھ باتیں اگلی گفتگو میں جو امر بالمعروف کے ضمن میں آئیں گی ان کی طرف اشارہ ہو جائے گا. لیکن اگر جاننا چاہتے ہیں حقیقت دین تو راستہ یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے.